تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت لي شفتاه. پچھلے جمعہ قطب ناغہ رہا اور الحمدللہ آج اسی وقت حرمین شریفین میں حاضری حرم مکہ میں حاضری کی توفیق ہوئی. الحمدللہ آپ سب رات کے دعا کی بھی توفیق ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول
فرمائے.
اس سے پہلے جمعہ میں یہ حدیث قدسی بیان کی گئی تھی اور اس کی کچھ توضیح تشریح جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرے اور میرے ذکر سے اس کے ہونٹ حرکت کریں. اس حدیث کی کچھ تشریح پچھلے بیان میں عرض کی تھی، اسی کا کچھ تتمہ آج عرض کرنا ہے. جیسا پیچھے عرض کیا تھا کہ یہ اس میں دو قسم کے ذکر کا بیان ہے اس حدیث میں، ایک ذکر قلبی یعنی دل سے اللہ جل جلالہ کو یاد کرنا، اور دوسرے ذکر لسانی یعنی زبان سے اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا. اور جب تک انسان ان دو میں سے کسی ایک ذکر میں مشغول رہے اللہ جل جلالہ کی معیت اس کو حاصل رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اب کس طرح یہ ذکر قلبی یا دل سے اللہ جل جلالہ کو یاد رکھنے کا یہ کام کس طرح انجام دیا جائے، تو پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس کے دو طریقے بتائے، جن میں سے ایک طریقہ اس وقت عرض کر دیا تھا، دوسری بات رہ گئی. ایک طریقہ جو عرض کیا گیا تھا اس کا خلاصہ یہ کہ انسان ہر وقت ہر لمحے اللہ جل جلالہ کی بے شمار نعمتوں کے سائے میں ہوتا ہے. کوئی لمحہ انسان کی زندگی کا ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی کی نعمتوں کی بارش نہ ہو رہی ہو. انسان غور نہیں کرتا، غفلت میں رہتا ہے، اس واسطے ان نعمتوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا، ورنہ اگر غور کرے تو ہر لمحے اتنی نعمتیں حاصل ہیں کہ شمار نہیں ہوتے. یہاں تک کہ وہ لمحات بھی جن میں انسان کو کوئی تکلیف ہو، فرض کرو کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی آزاری ہے، کوئی پریشانی ہے، اس لمحے میں بھی اگر غور کرے تو نعمتوں کا پلہ بھاری ہوگا اور تکلیف کا پلہ اس کے مقابلے بہت کم ہوگا. لیکن انسان چونکہ نعمتوں کا عادی ہو گیا ہے، اس واسطے ان کا احساس نہیں ہوتا اور تکلیف کا احساس ہو جاتا ہے. ایک بخار آ گیا اب بخار کے اندر آدمی بے چین ہے، بیتاب ہے، سمجھ رہا ہے کہ بہت تکلیف میں ہوں، غور کرے تو ایک بخار ہی تو ہے، ورنہ جسم کے تمام اعضا اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کان سے سن رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، اور جتنے اندرونی اعضا ہیں، دل ہے، جگر ہے، پھیپڑا ہے، اپنی جگہ پر وہ کام کر رہے ہیں، اس حالت میں رزق مل رہا ہے، تیماردار میسر ہیں، معالج میسر ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور ایک بخار کو لے کے بیٹھتا ہے. میرے والد ماجد قصر اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، سنایا کرتے تھے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے تھے، میرے والد صاحب کے بھی استاد تھے اور بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں تھے، صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے، پہلے بھی ان کے واقعات سناتا رہا ہوں آپ. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اطلاع ملی کہ حضرت میاں صاحب کو بخار ہو گیا اور تیز بخار، تو میں عیادت کے لیے حاضر ہوا، تو جا کر دیکھا تو بخار میں تپ رہے تھے اور جیسے بخار میں ایک حیجان کی سی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت تھی. تو جا کر میں نے سلام عرض کیا اور سلام کے بعد پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں؟ میں الحمدللہ بہت اچھا ہوں، الحمدللہ دل صحیح کام کر رہا ہے، جگر صحیح کام کر رہا ہے، الحمدللہ آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، کان صحیح کام کر رہے ہیں، آنکھ زبان صحیح کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی تکلیفیں نہیں تھیں ان کو گنا دیا پہلے، اور پھر فرمایا کہ ہاں بخار ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹھیک کر دینے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ بینا عطا فرماتے ہیں تو ان کی نگاہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں پر زیادہ ہوتی ہے اور مصیبت اور تکلیف پر نگاہ کم جاتی ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس تکلیف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں پنہاں ہیں، ان کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اگر آدمی تکلیف کی حالت میں بھی دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا غور ہوتا ہے اس وقت میں، بلکہ اگر اور غور کی نظر سے دیکھے تو حقیقت تو یہ ہے کہ تکلیف بھی ایک نعمت ہے. ہم کمزور ہیں اس واسطے تکلیف مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بھی درحقیقت کرم ہی کا ایک عنوان ہے، رحمت ہی کی ایک شکل ہے جو کبھی تکلیف کی شکل میں آ جاتی، کیونکہ تکلیف معالے کا انسان کے لیے مغفرت کا سبب بنتی ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، اس کے ذریعے انسان کے روحانی مدارج میں ترقی ہوتی ہے اور نہ جانے کتنے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں. اگر انسان ساری عمر کبھی بیمار نہ ہو تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات انسان فرعون بن جاتا ہے. بیماری میں انسان کو اپنی حقیقت کا کچھ پتہ لگتا ہے، جب تک بیمار نہیں ہے تندرست ہے، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں اور سارے کام انجام پا رہے ہیں تو اکڑتا ہوا چلتا ہے، تکبر میں اترا ہوتا ہے، ہم چما دیگر انیس کے نعرے لگاتا ہے اور اپنے برابر کسی کو سمجھتا ہی نہیں. جب کسی بیماری آتی ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میں کتنا بے حقیقت ہوں، کتنا بے بس ہوں. تو اپنی حقیقت کا اعتراف کرانے کے لیے، اپنی حقیقت کا اعتراف کرانے کے لیے یہ بیماری بڑی نعمت ہے. جب تک بیمار نہیں تو اس وقت تک آدمی نہ جانے کتنی بڑائیاں مارتا ہے، شیخیاں بگاڑتا ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتا ہے. بیماری آتی ہے تو پتا لگتا ہے کہ میں کتنا بے بس بے حقیقت. تو وہ توازو پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، اپنی حقیقت کا ادراک کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ساری عمر کبھی بیماری نہ آئے. ایک خاتون کے بارے میں آپ سے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا کہ یہ خاتون ایسی ہیں کہ ساری عمر کبھی بیمار نہیں ہوئی، کوئی بیماری نہیں آئی، کبھی صحت مند ہے شروع سے. تو آندرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو کوئی اچھی علامت نہیں کہ کبھی بیماری نہ ہوئی. تو کبھی کبھی بیماری کا آ جانا یہ بھی در حقیقت اللہ جل جلالہ کی نعمت ہے. ہم چونکہ کمزور ہیں اس واسطے اس کو تکلیف کر رہے ہیں. اور مجھے اپنے والد ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر یاد آ گئی. ایک مرتبہ بہت ہی شدید تکلیف میں تھے, کئی تکلیفوں کا مجموعہ, دل کی تکلیف اور جسم کے اوپر وہ سمسیاں نکل آتی ہیں اور پیر کہہ رہتی ہیں وہ نکلی ہوئی تھی, اس کی تکلیف, پاؤں میں نکرس کا درد تھا اور نواسیر کی بھی تکلیف, چار پانچ تکلیفیں بڑی شدت کی جمع. اور اسی حالت میں کسی شخص تکلیف کی حالت میں جوان بیٹے کے انتقال کی اطلاع ملی, میرے سب سے بڑے بھائی بہن ان کے انتقال کی اطلاع ملی. تو جسمانی تکلیف تھی اور صدمہ بھی. اس حالت میں ایک مرتبہ لیتے ہوئے تو منہ سے یہ نکلا, یا اللہ رحم فرما, یا اللہ رحم فرما, یہ جملہ زبان سے نکلا. پھر سارا نہیں فرمایا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا, یا اللہ رحم فرما. یہ بظاہر اس جملے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ ابھی تک رحم نہیں فرما رہے ہیں, جو میں مانگ رہا ہوں کہ اللہ رحم فرما. حالانکہ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے. تو میں استغفار کرتا ہوں اس جملے سے اور میں فرمایا کہ یا اللہ اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیں, بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیں. حقیقت میں ہے تو یہ بھی نعمت, لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کو نعمت سمجھ نہیں رہے, اب کمزور ہے. اس واسطے یا اللہ اس کی نعمت, اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت میں تبدیل کرنا. تو حقیقت میں جو تکلیف آتی ہے وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ دیدہ دینا عطا کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ایک عنوان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک عنوان ہے. اور اس وقت میں بھی انسان بے شمار نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس حال میں بھی انسان ہے اس کی عادت ڈالے کہ اپنی نعمتوں کو شمار کرے اور شمار کر کے ان کا تصور کر کے اللہ جل جلالہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرے. دل سے ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں حاضری ہوں, کسی کے یہاں دعوت کے کھانے. تو اس وقت جب کھانے پر بیٹھے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, یہ کھانا جو تمہارے سامنے رکھا ہے اس پر غور کرو کہ اس کھانے سے متعلق, صرف اس کھانے سے متعلق اللہ جل جلالہ کی کتنی نعمتیں اس وقت ہمیں میسر ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کھانا ہے, کتنے لوگ ہیں جن کو کھانے کو میسر نہیں آتا, تو کھانا ایک مستقل نعمت. پھر کھانا بھی اچھا کھانا ہے, لذیذ ہے اور من پسند ہے, یہ دوسری نعمت. کھانا تو ہوتا پیٹ بھرنے کے لیے لیکن لذت نہ ہوتی تو پیٹ تو بھرنے کی ضرورت پوری ہو جاتی, لیکن کھانا ہے اور لذیذ ہے کہ رغبت سے انسان کھا سکے, یہ لذیذ ہونا دوسری نعمت. پھر کھانا ہوتا لذیذ بھی ہوتا, بھوک نہ ہوتی, کھانے کی خواہش ہی نہ ہوتی, تو کتنا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا رکھا ہو لیکن انسان کھانے پر قادر نہیں, اس وقت ایک بھوک نہیں. تو بھوک کا ہونا کھانے کے وقت یہ تیسری نعمت. کتنے لوگ ہیں کہ جو بھوک کے باوجود بھوک نہیں ہے نہیں کھا سکتے. پھر کھانا بھی ہوتا اچھا بھی ہوتا, بھوک بھی ہوتی, لیکن کوئی بیماری ایسی لاحق ہوتی کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا تو یہ مت کھانا پرہیز ہوتا, تو بھوک بھی لگی ہوئی ہے, دل بھی چاہ رہا ہے, کھانا اچھا موجود بھی ہے لیکن کھا نہیں سکتے, اس واسطے کہ پرہیز ہے. حضرت والا حضرت عبد الملک صلی اللہ علیہ وسلم نے موبائل میں کہیں بتلایا ہے کہ لکھنؤ میں صاحب تھے بڑے نواب اور بڑے صاحب جائیداد محلات. ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ معالج نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کوئی چیز کھا نہیں سکتے. نتیجہ اس کا یہ کہ گوشت کا قیمہ بنا کر اور اس کو ایک ململ کے کپڑے میں اس کی پوٹلی بنا کر اور اس کا رس نکالا جاتا تھا اور بس وہ پی سکتے تھے. اس کے سوا اور کوئی غذا نہیں کھا سکتا. تو گھر میں نعمت کھانا بھرا ہوا ہے انواع اقسام کے کھانوں سے پھلوں سے نعمتوں سے خواہش بھی ہے لیکن نہیں کھا سکتے اس واسطے جو پرہیز ہے. تو کھانا ہونا ایک نعمت, لذیذ ہونا دوسری نعمت, بھوک ہونا تیسری نعمت اور پرہیز نہ ہونا بیماری کا نہ ہونا یہ چوتھی نعمت. چلو کھانا بھی ہوتا اچھا بھی ہوتا, بھوک بھی ہوتی اور پرہیز بھی نہ ہوتا, لیکن کوئی پریشانی مسلط ہے دماغ کے اوپر, کوئی فکر ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی صدمہ ہے, تو ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود آدمی کھا نہیں سکتا, اٹھانے کی لذت نہیں محسوس کر سکتا. تو پانچویں نعمت یہ کہ الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی صدمہ نہیں جس کی وجہ سے کھانے سے محروم ہو جائے, کھانے کی لذت سے محروم ہو جائے. تو یہ پانچویں نعمت. چلو یہ بھی ہوتا, کھانا بھی ہے, لذیذ بھی ہے, بھوک بھی ہے, پرہیز بھی نہیں ہے اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہے, لیکن کھانے کھلانے والا ذلت سے کھلا رہا ہے, ذلیل کر کے کھلا رہا ہے, کھانا بھی کھلا رہا ہے اور ذلیل بھی کر رہا ہے. تو وہ کھانا کس کام کا جس میں انسان کو اپنی عزت نفس قربان کرنی پڑے اور ذلیل ہونا پڑے, وہ کھانا اور کھانا سب اکارت ہو جائے اگر ذلت کر کے کھلائے. تو کسی کھلانے والے کا محبت سے اور عزت سے کھلانا یہ چھٹی نعمت, اگر یہ نہ ہوتی تو سارا کھانا اکارت ہو جاتا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو وقت ہے اس لمحے میں صرف کھانے سے متعلق اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی میسر ہیں, اس کو ذرا غور کر لو, اس کو ذرا دھیان کر لو اور دھیان کر کے ان نعمتوں پر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کر لو. یہ کھانا تمہارا عبادت بن, یہ کھانا عبادت بن اس واسطے کہ تم نے اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کو سمجھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. یہ کھانا بھی ذکر قلبی میں داخل ہے, یہ ذکر قلبی میں داخل ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انتظار کر رہا ہو اور دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہو. تو یہ ایک مثال میں نے دی, ورنہ جس جگہ آپ چلے جائیے اور جس حالت میں بھی ہو وہاں پر اگر غور کرو اس طرح کی کتنی نعمتیں اللہ جل جلالہ کی میسر ہوتی ہیں, ان کو استحضار کرتے رہو, ان کا دھیان کرتے رہو, ان کا شکر ادا کرتے رہو, یہ ذکر قلبی ہو رہا ہے. اور جب ذکر قلبی ہو رہا ہے تو انا مع عبدی ما ذکر, میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک میرا وہ ذکر کر رہا ہے, جب ذکر کر رہا ہو اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ میں یہ حاصل ہوں. تو ایک طریقہ تو حضرت نے یہ بتایا کہ جو نعمتیں ہیں اللہ جل جلالہ کی ان کا استحضار کر کے, ان کا دھیان کر کے, باقاعدہ سوچ سوچ کر ان نعمتوں کو مستحضر کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو دل دل. جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوگی اور ذکر کے فوائد حاصل ہوں. دوسری بات جو حضرت نے ارشاد فرمائی تھی, ہر وقت ذکر قلبی کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا طریقہ وہ ہے دعا کی کرنا, دعا کی کرنا کہ آدمی ہر وقت اپنی ہر حاجت اللہ جل جلالہ سے مانگے, مانگتا رہے اور مانگتے رہنے کی عادت ہے. ہر بات جو بھی پیش آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے, یا اللہ مجھے نعمت دیجیے, مجھے میرا مقصد پورا کر دیجیے, میری یہ حاجت پوری کر دیجیے, بھوک لگ رہی ہے یا اللہ اچھا کھانا کھلا دیجیے, گرمی لگ رہی ہے یا اللہ ہوا چلا دیجیے,
سردی لگ رہی ہے یا اللہ اس سردی کو دور فرما دی. جو حاجت بھی ہو چھوٹی سے چھوٹی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اور مانگنے کی عادت ڈالو. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مانگو اللہ سے یا اللہ یہ تسمہ ٹوٹ گیا اب قیامت سے چھٹی کر. جو حاجت بھی پیش آئے چھوٹی سے چھوٹی کوشش گم ہو گئی یا اللہ گم ہو گئے قیامت سے دلوا عادت ڈالو رٹ لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. اور میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ اس کو جو کچھ بھی تکلیف ہوتی ہے یا جو بھی اس کو حاجت پیش آتی ہے وہ فوراً اپنی ماں سے مانگتا ہے امی یہ کام کر دیجیے امی یہ کام کر دیجیے امی یہ کام کر دیجیے. یہاں تک کہ اگر گھر سے باہر نکلا اور بچوں میں کھیل رہا ہے وہاں کسی نے لڑائی ہو گئی اور کسی بچے نے اس کو مار دیا تو وہاں گھر سے باہر کھیل رہا ہے مار دیا چلی ہوئی وہاں بھی پکارے گا تو ماں ہی کو پکارے گا امی کہہ کے رہے گا حالانکہ جانتا ہے کہ ماں سن نہیں رہی ماں جھوٹ رہی دیکھ نہیں رہی لیکن پکارے گا ماں ہی کو. وہ کیوں اس واسطے کہ اس نے اپنا ملجا ماوا بنایا ہوا ہے ماں کو اور سمجھتا ہے کہ میری ساری ضروریات یہی پوری کرے گی اور کوئی میری بات اتنی سننے والا نہیں ہے جتنی میری ماں سنے اور اسی کو اسی سے مانگتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک بچے کو بھی اتنی عقل ہے کہ میری جو کچھ ہے یہ ماں ہے اور مجھے ہر چیز سے مانگنی چاہیے. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اللہ میاں کے ساتھ کم از کم اتنا تعلق تو پیدا کر لو جتنا ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوتا ہے کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے اللہ میاں سے مانگو کہو اللہ تعالیٰ کہ اللہ یہ تکلیف ہو رہی ہے جس طرح کی تکلیف کو دور فرما دی. بچہ تو باہر اگر پکار رہا ہے ماں کو جانتا ہے کہ ماں ہی سنتی ہے نہ سن سکتی ہے پھر بھی پکار رہا ہے. ارے تم تو ایسے اللہ کے بندے ہو جو ہر جگہ سنتا ہے ہر جگہ دیکھتا ہے سمیع و بصیر ہے لہٰذا جس حالت میں بھی ہو جس حضور میں بھی ہو اللہ جل جلالہ کو پکارو اس سے مانگو یا اللہ یہ تکلیف دور کر دیجیے یا اللہ یہ حاجت دور کر دیجیے. اور فرمایا کرتے تھے میرے حضرت فرماتے تھے کہ یہ میں تمہیں ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جو پہلے زمانے میں ایسی بات بتانے کے لیے مہینوں ریاضتیں کرائی جاتی تھیں تب یہ سینہ بہ سینہ راز بتائے جاتے تھے لیکن تمہارے سامنے عام کر رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں اس واسطے کہ کہاں کرو گے مجاہدے کہاں کرو گے ریاضتیں. تو یہ کم از کم اس بات کو سن لو سمجھ لو اور سمجھ لے کہ ابھی عقل نہیں آئے گی ابھی سمجھو گے نہیں ابھی کانوں میں ڈال رہا ہوں کانوں میں پڑی رہے گی کبھی نہ کبھی انشاءاللہ کام دے جائے. تو ایسی بات ان کی بھول دیا کانوں میں فرماتے ہیں کہ جب یہ بات سن لو ابھی کانوں میں دل میں اتار لو ایک مرتبہ دل میں جب بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کام دے گی. اللہ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو ہر چیز مانگو. جب حدیث میں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھئی اگر تمہارے جوتے کا دسواں ٹوٹ جائے تو اللہ میں سے مانگو کیا مطلب اس کا بھئی جوتے کا دسواں ٹوٹ گیا سیدھی سی بات یہ ہے کہ جاؤ کسی موتی کے پاس اور جا کر اس سے جڑواؤ یہ اللہ میں سے مانگ رہے ہو کیا مطلب. تو یہ درخت سکھایا یہ جا رہا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں آنکھوں سے معلوم نظر آ رہا ہے کہ اس کام کا ظاہری سبب بلانا ہے وہ کام کرنا ہے کب ہوگا اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تاکہ اس بات کا اعتراف ہو کہ یہ سب اسباب ظاہری ہیں ان ظاہری اسباب میں اپنی ذات میں کوئی حاجت پوری کرنے کی طاقت نہیں جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی توفیق ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور رحمت جب تک نہ ہو نہیں ہو سکتا. جو تو سوچتے ہو کہ بھائی جوتے کا چشمہ ٹوٹ گیا ابھی جائیں گے موتی کے پاس پیسے دیں گے بنوا لیں گے جوتا لیکن لو نکلو تلاش کرو معلوم اپنے موتی صاحب آئے نہیں آئے اور اگر آئے بھی تو وہ کام کرنے کے لیے ان کے پاس اوزار نہیں ہے یا ہے تو اس میں پیسے مانگ رہے ہیں کہ اتنے پیسے دینے کی طاقت نہیں. لہٰذا کتنے حالات پیش آ سکتے ہیں, لہذا وہ چیز جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے کہ ہونے والی ہے اس میں بھی اللہ سے مانگو کہ یا اللہ آپ ہی کہیں گے تو ہوگا, ورنہ نہ جانے کیا رکاوٹ پیش آ جائے. ابھی مسجد سے نکلو, ارادہ ہے گھر جانے کا, تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھائی بس اسٹاپ پہ جائیں گے, جا کے کھڑے ہوں گے, بس آئے گی اسے بیٹھے چلے جائیں, اور اگر ٹیکسی کرنے کی استطاعت ہے تو پیسے جیب میں موجود ہیں ٹیکسی, تو اس کے راہ سب لیں گے چلے جائیں گے, سیدھی سی بات ہے. لیکن فرماتے ہیں اس کو بھی مانگو اللہ میں, جب مسجد سے نکلو تو مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اب جو گھر جانا ہے اس کے لیے کوئی بہتر آسان راستہ پیدا کروانا, مانگو اللہ تعالیٰ یا اللہ میں گھر جانا چاہتا ہوں, مجھے مناسب سواری عطا کروانا. اس بات کا اعتراض کرو کہ ڈرائیور میں اور بس کے مالک میں اور ٹیکسی کے چلانے والے میں یہ طاقت نہیں کہ تمہاری حاجت پوری کر دیں. اب تو کیا پتا, اگر اللہ کی توفیق نہ ہو کھڑے ہو تو آپ سے گھر اور بس نہیں ملی, ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہو ٹیکسی نہیں ملی, اور اگر مل بھی گئی تو معلوم کے ساتھ کچھ دیر چلنے کے بعد پیٹرول ختم ہو گیا, پورا پرزہ خراب ہو گیا, اب کھڑے نہیں انتظار. یہ ساری تکلیفیں پہ کھا سکتی ہیں کہ نہیں؟ اللہ جل جلالہ سے مانگو کہ یا اللہ عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ مجھے گھر پہنچا. تو جب یہ مانگ رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کیا ہوگا, ذکر قلب, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے یہ اس مانگنے کے ساتھ. اب یہ دعا ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ اس میں یعنی بے شمار چیزوں بے شمار فوائد ہیں. جب دعا مانگ رہا ہے آدمی, جس جو حاجت مانگ رہا ہے وہ اپنی حاجت ہے نا, وہ اگر پوری ہو گئی تو یہ تو فائدہ ہے ہی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ حاجت بھی پورے فرماتے ہیں اور اس دعا کو اس دعا کرنے پر اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. مجھ سے مانگا چلو اتنا انعام دے دو, مانگنے پر اتنا انعام دے دو, جو تم مانگ رہے ہو وہ تو دینا ہی ہے, اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اتنا انعام بھی لو اتنا اجر و ثواب بھی لو تو اجر مل رہا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال نہ کرے, اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے, دعائیں نہ کرے, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا. دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے کہ جو زیادہ مانگے اس پر ناراض ہوتا ہے, تو اس صبح شام تو کھڑا رہتا ہے ہر وقت, وہ جب درخواست ہے تو اس کے اوپر ناراض ہوتا ہے, اور اللہ جل جلالہ کا معاملہ یہ ہے کہ جتنا مانگو اتنا ہی خوش کیا ہم سے مانگا, اور اس کے اوپر اور اجر کا اور اگر مانگو نہیں مانگو تو ناراض ہوتے ہیں کہ ہم سے کیوں نہیں مانگو. تو دعا ایسی نعمت ہے کہ حاجتیں بھی پوری کرنے والی چیز, اجر بھی, اور ذکر قلبی کا فائدہ بھی, اور چوتھی بات یہ کہ اس دعا کی کثرت سے تعلق مع اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے. جتنا مانگے گا انسان, جتنا مانگتا رہے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, اور سارے تصب سارے طریق ساری محنتوں ساری مجاہد و ریاضتوں کا حاصل کیا ہے, تعلق مع اللہ کا حضور, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق خاص ہوگا. یہ بڑی نعمت عادت ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز ہم اللہ تعالیٰ سے, ایسا ہو جائے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگ ہی رہا ہو انسان, اور عادت ڈالنے سے یہ عادت بڑھ جاتی ہے, ہو جاتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ. سبق طالب علم ہے, پڑھنے کے لیے گیا, راستے میں جا رہا ہے, استاد کے درس میں شامل ہونے کے لیے راستے میں دعا مانگتے چلا جائے کہ اللہ یہ درس پڑھنے جا رہا ہوں اس کے لیے میرا سینہ کھول دیجیے, میری سمجھ میں بات آ جائے اور یاد ہو جائے اور اس سے مجھے فائدہ پہنچ جائے. جاتے جاتے راستے میں یہ دعا کرتے چلے جاؤ, درس میں بیٹھے ہو وہاں دعا کرتے رہو کہ اللہ یہ بات جو سبق پڑھایا جا رہا ہے یہ میری سمجھ میں آ جائے, اور اس کو میرے دل میں بٹھا دیجیے, مجھے یاد کرا دیجیے. دکان کھولنے جا رہے ہو راستے میں دعا کرتے چلے جاؤ, یا اللہ دکان کھولنے جا رہا ہوں, اور اپنے میرے ذمہ جو آپ نے فرائض عائد کیے ہیں میں کر کے ان کو ادا کرنے کے لیے دکان کھولنے کے لیے جا رہا ہوں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس میں برکت ادا کروا دی, آسانی پیدا کروا دی اور نفع عطا فرما دیجیے, حلال نفع عطا فرما دیجیے, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, حرام سے بچنے کی, یہ دعائیں کرتے چلے گا. اب جو دکان کھولو گے اور تجارت میں بیٹھو گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے. شامل حال ہو, ملازمت کرنے جا رہے ہو, دفتر جا رہے ہو, چوراسی میں یہ دعا کرتے چلے جاؤ یا اللہ جو جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور میری روزی کو حلال کر دیجیے. یہ کام کرنے جاؤ. خواتین ہیں گھر میں کھانا پکا رہی ہیں, اس میں دعا مانگی یا اللہ یہ کھانا پکا رہی ہوں اور اس کو صحیح طریقے سے اچھا بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اچھا بنوا دیجیے اور اس کو نافع بنا دیجیے, فائدہ مند بنا دیجیے, صحت کے لیے فائدہ مند بنا دیجیے. دعا کرتے ہیں. مگر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت وابستہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگا. یہ مانگنے کی عادت ڈالو, ذکر قلبی کو دو ڈال دو. تو حضرت نے جو دو رشتے بتائے, ایک یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا استعدار اور دھیان, اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنا, ہر چیز کی دعا کرنا, چھوٹی بڑی اپنی ہر حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر کے مانگنا. بس یہ کہتے ہیں یہ کام کر لو تو انشاءاللہ یہ جو حدیث کا منشا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک میرا ذکر کرے تو انشاءاللہ اس کا مزداد بن جاؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب دوسرے طور پہ خراب کر. ایک تیسری بات اور سن لی کسی سیاح, وہ یہ کہ اگر کے ذکر کے معنی تو ہیں اللہ کو یاد کرنا, چاہے دل سے ہو چاہے زبان سے ہو, تو دو قسمیں آپ نے پڑھی اب تک, ایک وہ جو دل سے یاد کیا جائے اور ایک وہ جو زبان سے یاد کیا. اور بات تو کیا ہے کہ رام نے فرمایا کہ نہیں ذکر کی ایک چیز کی قسم اور بھی, وہ تیسری قسم کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تیسری قسم ہے دوسرے اعضاء سے اپنے عمل سے اپنے فعل سے اللہ کو یاد کرنا. عمل سے یاد کرنا, فعل سے یاد کرنا, اگرچہ بظاہر نہ زبان حرکت کر رہی ہے نہ دل میں اللہ جل جلالہ کا ذکر یعنی زبان اللہ الحمدللہ قسم کا ذکر آ رہا ہے, لیکن اب عمل ایسا کر رہا ہے انسان کہ وہ بھی ذکر میں شمار ہے. وہ کیا ہے؟ اس نے حسین جو مشہور کتاب ہے دعاؤں کی اللہ مجدنی رحمۃ اللہ علیہ, اس میں لکھا ہے کسی بزرگ کا مقولہ نقل کیا ہے اور وہ مقولہ قرآن سنت کے دلائل کے عین مطابق, انہوں نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر, جو شخص بھی اللہ جل جلالہ کی اطاعت کر رہا ہے جس حالت میں بھی ہو اور اطاعت کر رہا ہے یعنی اللہ کے حکم کی پیروی کر رہا ہے, اللہ کے حکم کو مان رہا ہے, تو وہ ذکر کرنے والوں میں شمار ہے. چاہے بظاہر زبان سے ذکر نہیں کر رہا, سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہا, لیکن اللہ کی اطاعت جب بھی کر رہا ہوگا تو وہ ذاکرین میں شمار ہوگا, ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا. ایک شخص ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے, سب والدین کی خدمت میں مشہور ہے, والدین نے کوئی کام کرنے کو کہا وہ کام انجام دے رہا ہے, تو کیونکہ والدین کی خدمت اور والدین کے حکم کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کے حکم کا تقاضا ہے, اس واسطے جس وقت وہ خدمت کر رہا ہوگا وہ اس وقت ذاکرین میں شمار ہوگا. چاہے بظاہر وہ ذکر کی بات نہیں, کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر نہیں پڑھ رہا, نماز نہیں پڑھ رہا, لیکن چونکہ اطاعت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی والدین کی خدمت کے ذریعے تو وہ بھی ذاکر میں شمار, ذکر کرنے والے میں شمار. اس لحاظ سے اگر دیکھو تو پھر دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں جس کو انسان ذکر نہ بنا سکے. کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا کے ہر کام میں اگر انسان نیت نیک کر لے, صحیح نیت کر لے, تو وہ کام چاہے اپنی ذات میں مباح ہو لیکن نیک نیت کر لینے کے نتیجے میں وہ عبادت بن جاتا ہے. کھانا کھا رہا ہے اور کھانا کھاتے وقت نیت کر لو یہ کر لی تو بھائی میرے نفس کا حق اللہ نے میرے اوپر واجب کیا, میں اس نفس کا حق ادا کر رہا ہوں. اور حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ جب کھانا سامنے آتے آتا تو شکر ادا کر کے اس کو تناول فرمایا کرتے تھے. آپ کی سنت کے اتباع میں یہ کرنی تو یہ کھانا عبادت ہو گیا, یہ کھانا اطاعت ہو گیا. جب اطاعت ہو گیا تو ذکر ہو گیا, یہ کھانا بھی ذکر ہے. پانی پی رہا ہوں اور اس میں یہ نیت کر دوں کہ یہ میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اس کو پی رہا ہوں, بسم اللہ کہہ کے پیوں گا اور تین سانس سے پیوں گا اور بعد میں الحمدللہ کہوں گا, تو یہ پانی پینا عبادت. اور جب عبادت ہوا تو طاعت میں داخل, طاعت ہو گیا تو ذکر ہو گیا. تو یہ ہر کام دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کو انسان ذکر نہ بنا سکے اس خود میں نیت سے. یہ ہے عملی ذکر, وہ تھا لسانی اور قلبی, یہ ہے عملی ذکر کہ ہر کام اللہ کے اطاعت کے ساتھ کرے اور اتباع کو نہ کرے. میرے حضرت فرماتے تھے حضرت آپ کے ساتھ کر سلا پہ رسول اللہ تعالیٰ درجات فرماتے ہیں کہ سارا سال میاں مت کی ہے. کیا کہتے ہیں مت اس طرح کی ہے کہ کھانا سامنے آیا, اچھا لذیذ کھانا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ کھائیں, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, رغبت بھی ہو رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ کھائیں, ایک لمحے کے لیے رک گئے نہیں کھائیں, اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں کھائیں گے. پھر دل میں دوسرا خیال لائے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تھی کہ اگر کھانا اچھا سامنے آتا تو آپ شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے خالیہ کرتے تھے. اب میں اس سنت کی اتباع میں کھاتا ہوں, اس سنت کی اتباع میں کھاتا ہوں, بسم اللہ. اب پھر تمہارا گھر میں داخل ہوئے بچہ کھیلتا ہوا اچھا معلوم ہوا, اس پر پیار آیا, اب دل چاہا کہ اس کو گور میں اٹھا لیں اور اس سے باتیں کریں, دل میں خیال آیا رک گئے گھر نہیں اٹھائے, نفس کی خواہش پورا کرنے کے لیے نہیں اٹھائے. لیکن تھوڑی دیر کے بعد دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرواتے تھے. اس کی واپس کروانے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے نبی کا خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے نواسے لڑکتے اڑکتے اور وہاں سامنے سے آ رہے ہیں, ممبر سے اتر کر نیچے اتر کر ان کو گولی اٹھا رہے ہیں. تو اس کی محبت فرمانے تھے حضور حضرت اللہ کے بچوں کو, تو چونکہ حضور محبت فرماتے تھے تو آپ کی سنت کی اتباع کا تقاضا ہے کہ اس بچے کو اٹھایا جائے. اب اس نیت سے اٹھائے بچے تو اٹھائیں گے, تو اب یہ بچے کو اٹھانا, بچے کو کھلانا, اس سے ہنسی زندگی کرنا, یہ سب عبادت. اور جب عبادت تو ذکر, یہ بھی ذکر بچانا, بچوں نے کہہ رہا یہ بھی ذکر بچانا. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اتباع سنت کے ذریعے نیت کر کے اور حسن نیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف سے عبادت اور طاعت نہ بنایا جا سکے. اب عبادت طاعت بنا لیا وہ ذکر بچا. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہاں دین کو پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھا کہ دین جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے. ارے ذرا فکر, یہ دنیا ہی تمہاری دین ہے, یہ تمہاری دنیا ہی دین ہے, بس ذرا سا زاویہ نظر بدل لینے کی بات ہے, زاویہ نگاہ بدل لینے کی بات ہے. پہلے بھی جو کام کر رہے تھے اب کرو, ابھی کرو, لیکن ذرا سا زاویہ بدل لو نگاہ کا اور اپنے دکھ خود کر لو, کامیاب نکال دو بندہ کہ یہی دنیا دکھ ہو جائے, یہی دنیا دکھ ہو جائے, یہی کھانا یہی پینا یہی کمانا یہی سونا یہی جاگنا, لیکن اس کا ذرا سا اس کا طریقہ بدل لو, اس کا کامیاب نکاح بدل لو, دنیا درست کر لو, یہ سب دین ہے. سب دکھ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ہر وقت ذکر کرے بندہ, اللہ کا ذکر کرے,
یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت گندگی پڑے, ٹھیک ہے, اس کا بھی وقت مقرر کرنا چاہیے, اور جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا تعلق سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان کر رہے ہیں اللہ کے ذکر سے, اس کی بھی عادت ہے, لیکن اس پر منحصر نہیں ہے ذکر, بلکہ ہر ساعت کا کام, ہر عبادت کا کام, ہر اللہ کی مرضی کا کام, وہ سب ذکر میں داخل ہے, اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا جوانہ کیا جائے ان شاء اللہ اس میں بھی جڑا ہو. باقی ساری بات عادت ڈالنے کی ہے, مرض کرنے کی, اہتمام کرنے کی, اور سب سے بڑی جو کنجی ہے اس عمل کی وہ ہے غفلت کو دور کرنا. ہمارے فرد دلوں پر اللہ بچائے غفلت سے پردے پڑے ہوئے, اللہ تعالیٰ اٹھا دے غفلت سے پردے پڑے ہوئے, یہ اتنے محب ہو گئے ہیں دنیا میں, صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک, دنیا میں مصروفیات میں اس درجہ محب ہو گئے ہیں کہ ان کے نتیجے میں ہر وقت غفلت سے پردے پڑ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان باتوں کا خیال نہیں آتا, دھیان نہیں آتا, استعداد نہیں ہوتا, بتا یہ ساری کام, یہ سارے کام رہتا کے بارے میں, اللہ تعالیٰ اپنے غفلت سے پردہ دور کر, اور غفلت دور کرنے کا بھی دیکھو یہ کوئی غفلت دور کرنا, یہ کوئی غیرت کا معاملہ نہیں ہے, یہ غفلت دور کرنا بھی اللہ نے اپنے اختیار میں کیا کہ سوچا کرو اس بات, ان باتوں کو سوچا کرو, یہاں سے جانے کے بعد بھی سوچا, ہمارے اگر فرمایا کرتے تھے کہ میاں جب تم مسجد میں آتے ہو اور باتیں سنتے ہو سب تو دیتے ہو, لیکن جب جایا کرو تو ذرا اس کو اپنے ذہن جان کر گھمایا کرو, کرایا کرو, تو جو باتیں سنی تھی وہ کیا کیا تھی, ان کو اپنے ذہن میں اس کا تکرار کیا کرو, ذہن میں اس کو تازہ کیا کرو, پھر کسی اور خیال آ گیا پھر ایک وقت تازہ کر لیا, یہ تازہ کرتے ہیں کرنے سے اور کرتے رہنے سے پھر رفتہ 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 انسان کی طبیعت بدل جاتی, پھر وقت یہ غفلت کے پردے دور ہونے لگتے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرتے مجھے بھی آپ کو بھی اس کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھوڑی سی تحریر تھی اس حدیث کی جس میں یہ فرمایا گیا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرے اور میرے لیے اس کے ہوں حرکت کروں. اسی ذکر کے متعلق اگلی حدیث ہے, یہ بھی حدیث ہے اور بڑی بخارت والی حدیث اور صحیح حدیث, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا ذکرنی عبدی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی واذا ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ غیر فی ملأ واذا تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا واذا تقرب منی ذراعا تقربت منه ضاعا واذا قصا الی اربلت الیہ. عجیب و غریب اظہار ہے, حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اظہار نقل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تنہائی میں یا دل میں, تنہائی میں یا جہاں اکیلا ہے وہاں میرا ذکر کرتا ہے زبان سے,
میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں تنہائی میں, جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تنہائی میں میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں تنہائی میں, میں بھی اسے یاد کرتا ہوں تنہائی میں. کیا جملہ ارشاد فرما دیا, کیونکہ ہم لوگ ہیں بے ذوق بلکہ بد ذوق, اس واسطے اس جملے کا لطف نہیں محسوس کر پائے کہ کیا جملہ کہہ دیا کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں تنہائی میں, ذکر کرتا میں اس کا تنہائی میں ذکر کرتا ہوں, کیونکہ ہے بدذوق ہم لوگ اس واسطے اس کا لطف محسوس نہیں کر پاتے. اس کا لطف پوچھو کسی عاشق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق عطا فرمایا ہو, محبت عطا فرمائی ہو, اس کو اس سے پوچھو اس کا مزہ کہ اگر محبوب کبھی نام لے لے عاشق کا کسی جگہ پر اور عاشق کو اس کو پتہ لگ جائے کہ میرے محبوب نے میرا نام لیا تھا بلا موقع پر تو ناچ کا پھرے گا خوشی کے مارے کہ میرا نام بلا زبان کے اوپر آیا, فلاں کی زبان پر آیا. تو اس کی قدر و قیمت در حقیقت عشق کے بغیر معلوم نہیں ہوتی. ارے عاشقوں کا تو یہاں تک حال کہ نام بھی نہ لے, صرف اتنا کہہ دے کہ میں سن رہا ہوں تیری بات. تو اسی کو اپنے لیے نعمت عظما سمجھتے. عرض و نیاز عشق کا چاہیے اور کیا سلا, عرض و نیاز عشق کا چاہیے اور کیا سلا, میں نے کہا بچشمے نم اس نے سنا بچشمے تر. عشق والے کو اس سے زیادہ اور کوئی سلا نہیں چاہیے. جب میں اگر ڈبائی ہوئی آنکھوں سے کوئی بات کہہ رہا ہوں تو میرا محبوب اس کو چشمے تری سے سنی لے, تو یہ نعمت اس کے لیے کافی ہے. عرض و نیاز ہے عشق کا چاہیے اور کیا سلا, میں نے کہا بچشمے نم اس نے سنا بچشمے تر. کہ جائے کہ نام لے, میرا نام لے اور میرا ذکر کرے اللہ اکبر اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے, اب دیکھو حدیث پوری حافظہ خراب ہے, پوری بات یاد نہیں رہی, لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی صحابی سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں غالباً قرآن سننے کے بارے میں, ہم پوری طرح یاد نہیں رہی حدیث, لیکن غالباً قرآن سننے کے بارے میں ہے کہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کریم تم سے سنوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہ تم سے قرآن کریم سنوں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹتے ہی فوراً سوال کیا, وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا, اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا تھا؟ اور یہ جب حضور نے فرمایا کہ ہاں, تو بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ کیا نعمت اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے فرمائی کہ میرا نام لے کر یہ بات فرمائی, اشارت فرمائی. تو عاشق کے لیے یہ بڑی دولت ہے کہ محبوب اس کا نام لے, محبوب اس کا ذکر کرے. اور صحابہ کرام کی بات تو بعد کی ہے, ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سر رہو کے بڑے اونچے درجے کے خلفاء میں سے تھے, حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور عاشق تھے صحیح معنی میں حضرت کے. ان کا ایک بڑا عجیب واقعہ سنایا ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نے, حضرت مولانا عبید اللہ صاحب ان کے بڑے صاحبزادے ہیں جو آتے جامعہ صفیہ لاہور کے موسمی میں. انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ یہ چھوٹے سے بچے تھے اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خلافہ جا کر تھانہ بھون میں وہاں خانقاہ میں مقیم ہوا کرتے تھے رمضان میں, خاص طور پر چھٹیوں میں ایک ایک مہینہ ڈیڑھ ڈیڑھ مہینہ وہاں پر رہا کرتے حضرت کی صحبت میں. تو حضرت مفتی مدن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر ایک مجرے میں مقیم تھے, اپنے بچوں کو بھی لے گئے تھے, یہ مولانا عبید اللہ صاحب چھوٹے سے بچے تھے ان کو بھی لے گئے تھے. اب حضرت کے ہاں قاعدہ یہ تھا کہ جو بیت الخلاء وغیرہ ہر چیز کا بڑا نظام تھا, تو وہاں قاعدہ یہ تھا کہ بیت الخلاء کے اندر جانے کے لیے الگ جوتے پڑے رہتے تھے, کہ بیت الخلاء میں کوئی جائے جو بھی تو وہ بیت الخلاء کے جوتے پہن کر جائے, اور پھر جب واپس آئے تو بیت الخلاء کے جوتے اتار دے, اور پھر واپس آ کر وضو کر کے پھر اپنے جوتے پہنے, تاکہ بیت الخلاء کے جوتے جن میں نجاست کا احتمال ہو سکتا ہے وہ آ کر مسجد میں وہ خراب مسجد کو خراب نہ کرے. تو حضرت کیا یہ قاعدہ تھا؟ اب یہ چھوٹے بچے تھے, ان کو قاعدے وعدے کا پتہ نہیں تھا یا توجہ نہیں تھی, بچے تو تھے ہی, تو کہتے ہیں میں ایسے ہی وہ جوتے پہن کے بیت الخلاء والے جوتے پہن کے بیت الخلاء میں بھی گیا, اور وہاں سے واپس آ کر وضو خانے کے اندر بھی وضو کیا, اگر وہاں اسی کو پہن کے اور مسجد کے دروازے تک لا کے چھوڑ دیے. تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سے دو جب جانے لگے تو دیکھا مسجد کے دروازے پر بیت الخلاء والے جوتے پڑے ہوئے ہیں. تو حضرت بڑے ناراض ہوئے کہ یہ کس نے حرکت کی ہے, اب آواز دی کس نے یہ حرکت کیا کہ جوتے یہاں پہ ڈالے بیت الخلاء کے جوتے. اب کہتے ہیں کہ ڈالے تو میں نے تھے, تو اور کوئی چارہ کار نہیں تھا, میں نے کہہ دیا کہ حضرت میں نے ڈال دیے تھے. حضرت نے فرمایا کہ جو آتا ہے یہاں پر نواب بن کے چلا آتا ہے اور قائدوں کا لحاظ نہیں کرتا, یہ جوتے اٹھا کے جو بیت الخلا کے جوتے لے جا کے یہاں پر ڈال دیا. ڈانٹا, ڈانٹنے کے بعد پھر اس کو بلایا, بلا کر کندھے پہ آ کر, سب بچے تھے نا, تاکہ دیکھو یہ جوتے جو ہیں یہ بیت الخلا کے ہیں, اس میں اگر کہیں کوئی نجاست لگ جائے, کوئی گندگی لگ جائے اور پھر وہ تم لے پہن کر آ جاؤ, تمہارے پاؤں گندے ہوں گے, پھر وہ پاؤں جو ہے تو مسجد میں لاؤ گے تو مسجد گندی ہوگی, اس واسطے آئندہ یہ کام مت کرنا. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا اچھا حضرت آئندہ نہیں کروں, تاکہ دوہرا مجھے, میں نے کیا کہا, کیا کہا میں نے, تو بری بات پہ دوہرائی, کیا کہا میں نے, حضرت وہ پاؤں گندے ہو جائیں گے تو مسجد گندی, یعنی پوری بات بتا, کہ پوری بات کہ اگر بیت الخلا میں جا کے بیت الخلا کے جوتے جو ہیں وہ گندے ہوں گے تو اس کے پاؤں گندے ہوں گے اور پھر وہ پاؤں جب مسجد میں لے جاؤ گے تو مسجد گندی ہوگی. وہ ساری اسی ترتیب سے وہ بات سنی, سمجھ گئے, اب آئندہ تو نہیں کرو گے, کہ نہیں حضرت آئندہ نہیں کرو. یہ ہو گیا, حضرت مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ کو کہیں پتہ لگ گیا کہ یہ میرے لڑکے نے یہ حرکت کی ہے اور حضرت کو اس سے تکبر ہوا, تو وہ اوپر تھے کہیں حجرے میں, بس ان کی حالت غیر ہو گئی, انہوں نے سمجھا کہ بس اب تو مجھے فوراً خانقاہ سے نکلنے کا پروانہ ملنے والا ہے, کہ تو بھی اس قابل نہیں, تیرا بیٹا بھی اس قابل نہیں کہ اس خانقاہ کے اندر مقیم رہے, اس واسطے ان کو لذت آئی ہو گیا, پریشان حال, اور بس ہر وقت ایسے میں اس میں تھا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی, میں ایسے نالائق بیٹے کو لے آیا اور اس نے حضرت کے مزاج کے خلاف کام کیا اور پریشانی ہوئی اور اب میں اس یہاں پر رہنے کے لائق نہیں ہوں, یہ دماغ پر چھا گیا. تو مولانا عبد اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب جب قصہ ہو چکا تو حضرت ایک طرف تو داروگیر بھی سخت تھی, نظم و ضبط بھی تھا, لیکن ساتھ میں لوگوں کی دلداری جو سنت ہے. تو جب یہ سب قصہ گزر چکا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلائے, عبید اللہ ادھر آ گئے, تو وہاں ایک پلیٹ میں ایک مٹھائی رکھی ہوئی تھی, تو وہ مٹھائی مجھے دی, چلو یہ مٹھائی کھا, کیونکہ ڈانٹا تھا بچے کو تو اب بچے کی دلداری بھی مقصود تھی, لہذا اس کو مٹھائی بھی کھلائی, اور پھر ایک کاغذ میں کاغذ پڑا ہوا تھا اس میں مٹھائی کا تھوڑا حصہ رکھ کر اور یہ کہا کہ دیکھو یہ لے جاؤ کھا لینا, اور اس میں سے اپنے ابا کو بھی دینا, اپنے ابا کو بھی دینا. تو وہ جناب مٹھائی قطن لے کے میں پہنچا اوپر, وہاں مفتی صاحب کو لرزا ترساں اور اس فکر میں تھے کہ پتہ نہیں اب کیا حکم نکلنے والا ہے کہ یہاں نکل جاؤ یہاں سے خانقاہ سے. تو اس حالت میں جب پہنچا ہاتھ میں مٹھائی تھی تو یہ مٹھائی کہاں سے لے کے آیا, کہ حضرت نے دی. اچھا حضرت نے دی, اور کہ جی حضرت نے دی, اور یہ کہا کہ اپنے ابا کو بھی کھلا دینا. اچھا حضرت نے یہ فرمایا تھا, ابا کو بھی کھلا دینا, میرے بارے میں فرمایا تھا. اب وہ بار بار کہتے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں, صحیح بتا میں کیا کہا, کیا فرمایا تھا حضرت نے, کیا فرمایا تھا حضرت نے, یہ فرمایا تھا کہ ابا کو بھی. اچھا حضرت نے یہ فرمایا تھا, اب بار بار اس کو دوہرا رہے اور اس کے مزے لے رہے ہیں کہ اب حضرت نے میرا ذکر فرمایا تھا, یہ کہا تھا کہ ابا کو بھی کھلا دینا. اب لے کر کہتے ہیں مجھے مارا خیرو مسا کے بعد گئے کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے, اس کی بات سنو کہ حضرت نے کیا فرمایا, وہ سناؤ ان کو کیا حضرت نے کیا فرمایا. اب وہ ہر ایک کے پاس لے جا کر ان کو یہ واقعہ سنوا رہے ہیں کہ دیکھو میرا ذکر فرمایا حضرت نے اور یہ فرمایا کہ اس کو مٹھائی اپنے ابا کو بھی کھلا دے. عشق جو ہے وہ اتنی بات کہ میری غیر موجودگی میں محبوب نے میرا نام لیا, میرا ذکر کیا اور میری دلداری کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا, اس کے اوپر قربان ہے عاشق. تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول نقل فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرے گا تنہائی میں یا دل سے, میں اس کا ذکر کروں گا, میں اس کا نام لوں گا, میں اس کو یاد کروں گا. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اس سے بڑی کوئی دولت نہیں, ساری نعمتیں ہے چین کے آگے کہ اللہ جل جلالہ بندے کا نام لے اور بندے کا ذکر کرے, بندے کو یاد کرے, تو اور کسی نعمت کی ضرورت نہیں. اس کے بعد اگر دیکھو تو اذا ذکرنی عبدی ذکرتہ فی نفسی, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نام, میں اس کے اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں. اور پھر دوسرا جملہ فرمایا کہ وہ اذا ذکرنی فی ملئ، کہ اگر میرا ذکر کرے جماعت میں مجمع میں میرا ذکر کرے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں ایسے مجمع میں جو اس مجمع سے بہتر ہوتا ہے، یعنی اس نے انسانوں کے مجمع میں میرا ذکر کیا، انسانوں کے مجمع میں میرا نام لیا اور میرا ذکر کیا، میں ملائکہ کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ میرا بندہ اس طرح میرا ذکر کر رہا ہے اس مجمع کے اندر. ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر من، اس سے بہتر مجمع میں ذکر کرتا ہوں. یہاں کوئی ثواب کا طلب نہیں ہے کہ میں اس کو ثواب دیتا ہوں، اجر دیتا ہوں یا فلاں نعمت دیتا ہوں، لیکن یہ نعمت ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ سارے ثواب کی نعمتیں اس کے آگے ہیٹ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور راضی ہو کر اس کا ذکر فرمائے، مجمع کے اندر ذکر فرمائے. حدیث میں آتا ہے عید والی حدیث میں کہ جب اللہ کے بندے روزے رکھنے کے بعد عیدگاہ کے اندر جمع ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اور شکر ادا کرنے کے لیے، دوگانہ عید پڑھنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب بندوں کا ذکر فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ دیکھو میرے فرشتوں یہ میرے بندے ہیں اور بندیاں ہیں، یہ سارے اپنے ان کے ذمے جو کچھ فریضہ ہم نے میں نے عائد کیا تھا وہ پورا کرنے کے بعد آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، تو اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ آج میں ان کی سارے دعائیں قبول کروں گا اور ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دوں گا. ذکر نہیں تھی ملائی ذکر تو بھی ملائی خیر میں، اور پھر اس سے آگے کیسی تسلی کی بات ارشاد فرمائی اللہ جل جلالہ نے، فرمایا کہ من تقرب اذا تقرب منی شبرن تقربت منہ ذراعن. اللہ فرمایا کہ میرا بندہ جب مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے، ایک بالش میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے پاس جاتا ہوں، اگر ایک بالش میرے پاس آتا ہے ایک بالش میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے پاس جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ کے برابر میرے قریب آتا ہے تو میں دو ہاتھ کے برابر باغ، اس کو کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کی جو تیرے فاصلہ ہوتا ہے، دو ہاتھ کے برابر اس کے قریب جاتا ہوں، اور اگر وہ اذا مشا الیہ حرولت الیہ، اور میرے پاس اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں. اب کیا اس سے بڑی نعمت ہوگی کہ ایک بالش چلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک گرہ میں چل کے تمہارے پاس آؤں گا، ایک گرہ چلو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو ہاتھ چل کے آؤں گا، اور تم چل کے جاؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑ کے جاؤ گے. کیا مانا؟ مانا یہ ہے کہ ہم تو بندے کی طرف سے ایک حرکت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرنے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق کچھ حرکت کرے، وہ حرکت کرتا ہے تو ہم اس سے زیادہ حرکت کر کے اس کو اپنے قریب اپنے قرب سے نواز دیتے ہیں، اپنے قرب سے نواز دیتے ہیں. وہ کیا چل کے آئے گا ہماری طرف؟ بندے میں یہ طاقت کہاں کہ وہ چل کر ہماری طرف آئے؟ اس واسطے ہم خود ہی آگے بڑھ کر اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں حضرت خان صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ماں باپ جب بچے کو چلنا سکھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ابھی چلنے کے قابل نہیں ہے، گھٹنوں چلتا ہے، پاؤں سے چلنے کے لائق نہیں ہے، تو چلنا سکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھڑا کیا اس کو، اور دور کھڑے ہو کر اس سے کہا کہ آپ اپنی طرف بلایا، تو وہ ڈرتا ہے چلنے سے. لیکن اگر وہ وہیں پر کھڑا رہے تو باپ بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا، اور اگر وہ چلنا شروع کر دے ایک آدھ قدم چلا اور چل کر گرنے لگا تو باپ گرنے نہیں دیتا آگے بڑھ کر اس کو گول اٹھا لے. یہ اس نے کم از کم اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر لی چلنے کی اور بڑھنے کی، تو اب یہ اس کو گرنے نہیں دیں گے, اس کو اٹھا لیں گے, اس کو گود میں اٹھا کر اپنے پاس لے آئیں گے. اللہ جل جلالہ بھی بندے کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی طاقت کے مطابق قدم بڑھا لے. جب اپنی طاقت کے مطابق قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دو دن چل کے جاتا ہوں, گرنے نہیں دوں گا تمہیں, لڑکنے نہیں دوں گا, اٹھا لوں گا تمہیں اگر تم میرے راستے پر چلے ہو. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ آگے چاہے راستہ نظر آ رہا ہو کہ نہ آ رہا ہو, بظاہر آگے راستے تمہیں بند نظر آ رہے ہوں, لیکن اپنی سی کوشش کرو, اپنی طرف سے قدم بڑھاؤ, اور جب قدم بڑھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہارے لیے راستے کھول دیں گے ان شاء اللہ. اب تجربہ میں چاہ جائیے, مولانا فرماتے ہیں مولانا رومی کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو, زلیخا نے کمرے میں بند کر کے تمام دروازوں پر تالے ڈال دیے اور گناہ کی دعوت دی. تو حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے, آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں پر تالے پڑے ہوئے, دیکھا نا کہ نہیں تالے پڑے, اس کے باوجود دوڑ کر دروازے کی طرف گئے. معلوم تھا کہ دروازے میں تالے پڑے ہوئے, آگے راستہ نہیں ہے باہر نکلنے کا, لیکن دوڑ کر گئے دروازے کی طرف. کیوں؟ یہ عملاً اس بات کا اظہار تھا اللہ جل جلالہ کے سامنے کہ یا اللہ میری قدرت میں تو اتنا ہی ہے کہ میں دوڑ کر اس دروازے تک چلا جاؤں, دروازہ کھولنا میرے بس میں نہیں, وہ آپ کے قدرت میں ہے. لہٰذا میں اپنا سا کام تو میں کر رہا ہوں, اپنے حصے کا کام کہ اس دروازے تک دوڑ کے چلا جاؤں, باقی ان دروازوں کو کھولنا اور مجھے باہر نکالنے کی طاقت ادا کرنا یہ آپ کا کام. یہ اعلان تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے یہ کام کر لیا, یعنی اپنے حصے کا کام کر لیا کہ جتنا جا سکتے تھے, جتنا بھاگ سکتے تھے اتنا بھاگ گئے, دروازے تک پہنچ گئے, آگے جا کے کہا کہ یا اللہ آگے دروازے بند ہیں آپ ہی کھول سکتے ہیں, تو جب اپنے حصے کا کام کر لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے کا کام کیا کیا کہ دروازے کے دخل کھل گئے اور دروازہ کے اندر سے باہر نکلنے کا راستہ نکل آیا. اگر وہ کہتے ہیں, مولانا فرماتے ہیں کہ اگر وہیں پہ کھڑے رہتے تو بھی آگے تو راستہ بندے میں نہیں جاتا, تو پھر دروازے کھلنے کی کوئی گارنٹی نہیں تھی. بندے کا کام یہ ہے کہ جتنا اس کی قدرت میں ہے, جتنا اس کی استطاعت میں ہے, اتنا وہ بڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, اور جب اتنا بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنے عمل سے خود دروازے کھول دے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیس عالم را پدید, گرچہ نخر رکھنا نیس عالم را پدید, پھر یوسف وار می باید دوید, کہ اگرچہ عالم کے اندر تمہیں کہیں رکھنا نظر نہیں آ رہا. دنیا آج ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں کہ بھائی حالات ایسے ہیں, ماحول ایسا ہے, سوسائٹی ایسی ہے کہ چاروں طرف گناہوں کے دوائی اور محرکات پھیلے ہوئے ہیں, جائیں تو کہاں جائیں. تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس طرح جاؤ جیسے کہ یوسف علیہ السلام گئے تھے, جتنا جا سکتے اتنا جاؤ, دروازے تک پہنچ جاؤ اور پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ اس سے آگے میرے پاس جانے کا راستہ نہیں ہے. تو پھر یوسف وار می باید دوید, اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو یوسف علیہ السلام کی طرح دیوانہ وار دوڑ کے جاؤ جتنا کہ تمہاری قدرت اور استطاعت میں ہے. تو حافظ حدیث کا یہ ہے کہ تم اپنے حصے کا کام کرو اپنی طاقت کے مطابق, جتنا کر سکتے ہو وہ کرو, جتنے قدم بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ, پھر آگے تکمیل تک پہنچانا وہ ہمارا کام ہے, ہم سے مانگو کہ یا اللہ اتنا تو میں کر سکتا اب آگے آپ کے حوالے. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ راستے کھول دیں گے. یہی پیغام ہے اس حدیث کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں پر رکھ لیا گیا. یہ جو آج ہمارے زبانوں پر کثرت سے یہ جملہ آتا رہتا ہے کہ بھائی کیا کریں, ماحول خراب ہے, سوسائٹی خراب ہے, معاشرہ خراب ہے, ہم کیا کریں, ہم چلنا بھی چاہیں تو نہیں چل سکتے. ارے بھائی یہ صرف ایک مبہم ہوا دماغ کے اوپر سوار کر کے بیٹھے ہوئے ہو, اس واسطے راستے نہیں کھلتے. لیکن جس دن تم نے ارادہ کر لیا اور اپنے حصے کا کام کر, اتنا کام میری استطاعت میں ہے وہ میں کر لیتا ہوں, باقی کے لیے اللہ سے مانگتا ہوں, تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد آتی ہے. میں یہ مثال اس کی یہ دیا کرتا ہوں, یہاں تک دیتا ہوں کہ فرض کرو ایک شخص ہے رشوت کھانے میں مبتلا ہے اور اس لیے کٹائی کے ساتھ کیا کریں گزارا نہیں ہوتا جی, اگر چاہے سب شیطان کا دھوکا کہ رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اگر کوئی جو آدمی رشوت نہیں لیتے وہ مر نہیں گئے بھوکے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر فرض کرو کہ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں تو کم از کم اتنا کر لے کہ بھائی میں پہلے اتنی لیتا تھا اب کم از کم اتنی تو کم کر دوں, یہ تو بڑھے آگے ایک قدم بڑھا. اور باقی کے لیے اللہ سے مانگے. سود کھانے میں مبتلا ہے تو کم از کم جتنا سود پہلے لیتا تھا اس سے جتنا کم فوراً آسانی سے چھوڑ سکتا ہے وہ تو چھوڑ دے اور باقی اللہ تعالیٰ سے مانگے. جھوٹ کرنے میں جھوٹ بولنے میں مبتلا ہے, غیبت کرنے میں مبتلا ہے, بد نگاہی میں مبتلا ہے, جس جس کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے اس کے اندر کم از کم یہ تو دیکھے کہ بھائی جتنی مقدار میں پہلے کر رہا تھا یہ گناہ اس سے کم از کم 10-15% کم کرتا ہوں کل سے, اور باقی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ اتنا تو میں نے کر دیا آگے مزید توفیق عطا فرمائیے. تو کم از کم چلے تو صحیح چند قدم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ, سننا انشاءاللہ, اس طریقے سے کبھی نہ کبھی چھوڑ دے گا گناہ, تمام گناہ چھوڑ دے گا. یہ طریقہ پیغام کی طریقہ, کچھ بڑھو تو صحیح, قدم بڑھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب ارحمنا وتفضل وكرم وارحمنا كما تمام غنا سماع. يا الله ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. يا الله ہمارے اس میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. يا الله اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. يا الله جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. يا الله ہم کو ہمارے گھر والوں متعلق ان احباب کو ہر طرح کی معصیتوں سے منکرات سے گناہوں سے محفوظ فرما. يا الله اپنی رحمت سے تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. يا الله سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. يا الله ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. يا الله جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما, جو بے اولاد ہیں اپنی رحمت سے ان کو صالح اولاد عطا فرما. يا الله جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما. يا الله تمام مسلمانوں کی تمام مشکلات کو دور فرما. يا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. میرے فوپیزاد بھائی جناب فخر عالم صدیقی صاحب, اسی ہفتے میں ان کا 3 روز پہلے انتقال ہوا ہے. یہاں مسجد میں بھی عام طور سے آیا کرتے تھے,